الله الرحمن الرحيم. أبو كيف كان قد الوجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إنا أعطيك إليك فما أعطينا إلى كنت وتبعينا من قادر فجلتها قريب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجسيمي أنه سمع أنه بين أمير بن وقاص تكفير يقول سميت أمير بن الخطاب رضي الله تعالى يقول على المنبر يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى مكة يكسبها ومن كانت ينكرها هجرته إلى ما هجر إليه.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دوستو، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کا صحیح ذخیرہ ہے جس کی ایک کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے افتتاح کے جلسے میں آپ صبح سے شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس شرکت کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے حالات بیان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود اپنے حالات بیان فرمائے کہ انا دعوت ابراہیم خلیل اللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ربنا وبعثیہم رسولا من انفسہم کے ذریعے جو دعا مانگی تھی، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور چیزیں ارشاد فرمائی، ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے. اس سے پہلے کیا واقعات پیش آئے، عین اس وقت کیا پیش آئے، جو حادثہ جتنا اہم اور بڑا ہوتا ہے اس کی جس طرح میڈیا میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اخبار میں وہ خبر لی جاتی ہے، ہر ریڈیو اس کو بیان کرتا ہے، ہر ٹیلی ویژن اس کو نشر کرتا ہے، تو اسی طرح تکوینی طور پر مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں اس کا تعلق ہوتا ہے اور جن سے اس واقعے کے اثرات جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہاں تک فرشتے وہ خبر پھیلا دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں دو تین دن پہلے لندن میں جو حادثہ ہوا، جو ہونا نہیں چاہیے تھا, جو انسانیت کے نام پر بہت بڑا جام ہے, معصوم بے گناہ انسانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, اس کی کوئی تعمیل نہیں کی جا سکتی, کرنے والے کوئی بھی ہو غلط کام. لیکن ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو زخمی ہیں انہیں شفا یاب فرمائے, جو مر چکے ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے, جن کا جانی مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ انہیں نعم البدل بہتر معاوضہ عطا فرمائے. میں تو بیان یہ کر رہا تھا کہ جو واقعہ جس قدر عام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کا شور زیادہ ہوتا ہے. اس دن واقعے کے بعد لندن سے مولوی اسماعیل نے فون کیا, ابھی جلسے میں وہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ تو صبح ہوا, اخبارات میں پونے 10 بجے اس کا وقت بیان کیا. وہ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں تمہیں دیکھا کہ تم سجدے میں گر گرا کر رو کر دعا کر رہے تھے, تو فرشتے بتا رہے تھے کہ ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حادثات سے دنیا کو محفوظ رکھے, دنیا میں امن چین قائم فرمائے, انسانوں کو انسانیت عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک عظیم شور برپا تھا, جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا جب یہاں سفر ہوا ہے تو کسی نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران انہوں نے سنا کہ اوپر والی چھت میں کافی چہل پہل بھاگ دوڑ ہے, شور ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے والے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں حضرت شیخ کے انگلینڈ کے سفر کا شور ہے. چنانچہ یہاں جب حضرت تشریف لایا تو پورے یورپ میں شور تھا, ہنگامہ تھا, ہزاروں انسان ہر وقت وہاں حضرت کے پاس. وہ دن اس کے بعد آج یہ 30 سال کے قریب ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے وہ چہل پہل مسلمانوں میں وہ روحانیت, وہ نور کی بارش, وہ نورانی دن کبھی نہیں دیکھے. ابھی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا انتقال ہوا ہندوستان میں, ان کے انتقال سے ایک روز ایک ہفتہ پہلے ہمارے یہاں ان کے یہاں کے ایک مدرس قاری نبی حسن صاحب تشریف لائے, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت کے گھر کا خاص نمبر دیں, مجھے حضرت سے بات کرنی ہے. میں نے اس دن ایک خواب دیکھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ چارپائی پر تشریف رکھتے ہیں, اور میں اور حضرت جی ماں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مان ابرار صاحب, ہم تینوں حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ذمے کون سی نماز ہے؟ ماں جب حضرت مفتی صاحب ہوتے تھے تو اکثر جمعے کی نماز پڑھاتے تھے, میں ہمیشہ حضرت کے یہاں 5 وقتہ نمازوں کا امام تھا اس وقت. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی سے جب تشریف لاتے تھے تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ مولانا ابرار صاحب آئے ہیں, نماز کے لیے ان کی صلاح کر لیجیے, وہ فجر کی نماز پڑھاتے. تو حضرت خان نے مجھے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ذمے کون سی نماز ہے؟ تو جٹ سے مفتی محمود صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے ذمے ظہر اثر کی نماز ہے. اس پر میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت ہنسی آئی. میں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب زندگی میں بڑے تیز تھے خواب میں, اور اس عالم میں بھی وہی تیزی ہے. تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا ایک ان کو فون کر کے خواب سنانا چاہتا تھا, ابھی فون نہیں ہو سکا کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے گھر والوں کو تعزیتی فون کیا, خواب بھی سنایا. تو جب میں نے کینیڈا فون پر بھائی صاحب کو یہ خواب سنایا تو وہ کہنے لگے کہ یہاں تین نام لیے انہوں نے کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات انتقال کا خواب دیکھا. صبح فجر کے بعد آ کر مجھ سے خواب بیان کیا تو میں نے کہا کہ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کا انتقال ہونے والا ہے. شام کو اطلاع آئی صدر مولانا ابرار صاحب کا انتقال ہو گیا. اب ان کا انتقال ہردوئی میں ہندوستان میں ہو رہا ہے, اور شور ہے کینیڈا میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ. جتنا اہم بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کا اسی قدر شور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت. یہاں تک کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارتیں سن کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کاش کہ باری تعالی ہمیں اس نبی کی امت میں شامل فرمائے. تو کسی نبی کی دعا کس طرح قبول ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح قبول ہوئی, حضرت دانیال کی کس طرح قبول ہوئی. انہوں نے مختلف درخواستیں کی کہ اگر اس نبی کی زیارت نہیں ہو سکتی تو اس نبی کے خدام اور صحابہ کی زیارت ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جب یہ بھی مقدر نہیں تھا تو ان کے لیے اس کا انتظام کیا گیا کہ اچھی بات ہے, زندگی میں تو تمہیں ان کے صحابہ اور خدام کی زیارت نہیں ہو سکتی, لیکن تمہاری یہ تمنا اس طرح ہم پوری کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام تو صرف اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, ان کا صرف اس عالم سے اس عالم کی طرف انتقال ہوتا ہے, دنیا سے آخرت کی طرف, سطح زمین سے قبر میں صرف منتقل ہوتے ہیں. ورنہ الانبیاء احیاء ان کی قبور ہی, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے اس دنیاوی زندگی میں تو نہیں مگر قبر والی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زیارت مقدر فرمائی, اور اس کے لیے سارا انتظام دیا گیا. اسی حدیث میں جو میں بیان کر رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات بیان فرمائے کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہوں, اور میرے دادا عبد المطلب نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر ہوں, اور میری والدہ نے میری ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد اور ولادت کے وقت ایک دفعہ نہیں بارہا یہ دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلتا ہے جس سے ساری دنیا روشن اور منور ہو جاتی ہے. اور حضرت آمینہ دیکھا کرتی تھی شام کے محلات کو اور مدائن کے محلات کو اور شاہی محلوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی اس وقت میری والدہ نے وہی مکہ مکرمہ میں ولادت کے وقت دیکھا, بیداری کی حالت میں. پہلے تو صرف ایک نور دیکھا کرتی تھی جس سے وہاں تک ساری دنیا انہیں نظر آتی تھی اور سارا علاقہ نور سے منور اور روشن ہو جاتا تھا. جہاں جہاں اسلام پہنچنے والا تھا وہ نور انہیں دکھایا جا رہا تھا. اس میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کے محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں. یہ تو حضرت آمینہ ادھر دیکھتی ہیں, ادھر سچ مچ جب مبزان نے دیکھا کہ دھڑادھڑ صبح ساکت کے وقت جس طرح بارش ہوتی ہے پتھروں کے اوپر سے کنگرے گر رہے ہیں, باہر آ کر دیکھا کہ یہ پتھر کی عظیم الشان عمارت جو صدیوں سے کھڑی ہوئی ہے, نہ کوئی زلزلہ آیا ہے نہ کوئی واقعہ ہوا, اور یہ اپنے آپ اور باقی سارے تراشے ہوئے پتھر اسی طرح پائیں اور ان میں سے 14 کیسے گرتے ہیں. تو اس کو یاد آتا ہے آج رات میں نے, اسے یاد آتا ہے کہ آج رات میں نے بڑا عجیب دیکھا کہ بہت بڑے بڑے اونٹ اور اونٹ پر اونٹ سوار اور بہت بڑے بڑے زبردست عربی گھوڑے اس کے اوپر سوار ایران کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے. تو اس نے معافرین کو اکٹھا کیا, ان سے تعمیر چاہی. جب وہ اس کی تعبیر سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر تو صرف ایک آدمی دے سکتا ہے جس کا نام ہے عبد المسیح. اور وہ عرب کے علاقے میں ہے, عرب کے علاقے کے قریب شام کے علاقے میں ہے. اور اس کے پاس تعبیر کے لیے آدمی بھیجا جائے تو صحیح تعبیر معلوم ہو سکتی ہے. جب ان کے پاس شاہی فرستادہ پہنچا, خافت پہنچا اور خواب اور یہ سچ مچ جو کنگرے ہیرے 14 یہ واقعہ بیان کیا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھی اس فن کو جانتا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ ماہر اس فن کو جاننے والے میرے ماموں ہیں. اور وہ شام میں فلاں جگہ ہے. وہاں آدمی پہنچا تو یہ ان کے آخری ایام تھے, 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی. انہوں نے یہ خواب سن کر اور یہ حقیقت سن کر کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کی دنیا میں تشریف آوری کی خبر ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو 14 کنگرے گرے اس کی, انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے یا ان کے لوگوں کے دور حکومت میں تمہارے ایرانی 14 بادشاہ ہوں گے. تو جب یہ تعبیر ان کے سامنے وہ بزان کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ اوہو ابھی تو 14 پشت تک ہماری حکومت چلے گی پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں پتا نہیں تھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے پہلے تک 10 بادشاہ تو ان کے مر چکے تھے. ایک گیا, دوسرا آیا, ایک چند دن رہا, ایک چند مہینے رہا. تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت دانیال نے جو تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ تمنا اس دنیاوی زندگی میں تو پوری نہیں کی جا سکتی, ہاں البتہ جب تم اس دنیا سے پردہ کر جاؤ گے تو اس کے بعد اس نبی آخر اس زمان کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی تمہاری تمنا ہم پوری کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے وہ علاقہ فتح کیا تو وہاں موبزان کے محل پر جو قبضہ ہوا ہے اور اس کے خزانے کی تلاشی لی گئی, وہ خزانہ ایک صندوقچی میں یعنی کبٹ میں نہیں ہوتا تھا, وہ تو تہخانوں میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی تھیں جس میں خزانے کے طور پر وہ اسلحہ کو رکھتے تھے, خزانے کے طور پر دولت جمع کرتے تھے, خزانے کے طور پر اپنی محبوب چیزیں, اپنے نزدیک جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے تھے وہ ساری کی ساری وہاں جمع ہوتی تھی. تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس خزانے پر پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک کمرہ جب کھولا گیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے, اس پر ایک نعش رکھی ہوئی ہے, ایک جنازہ رکھا ہوا ہے جس کا کفن بھی محفوظ, جسم بھی محفوظ, جس پر آنکھ تیار کر کے جنازہ رکھا گیا ہو, اور ان کے سرانے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. انہوں نے فوراً وہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی اور ادھر تحقیق شروع کی. حکومت سے تعلق رکھنے والے اس خزانے سے جو منتظمین تھے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے اور ان کی لاش ہے اور یہ ان کا جنازہ اور ان کی چارپائی ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, وہ کتاب ان کے سرحانے رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام احباب کو بلایا اور اس کتاب کا ترجمہ کرایا اور جس پر ہمارے قرآن میں پچھلی امتوں کی, پچھلی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی خبریں ہیں, پچھلی قوموں کے واقعات ہیں, قیامت تک آنے والے واقعات مذکور ہیں, اسی طرز کی وہ کتاب جو حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے قبر تیار کی اور وہاں ان کو دوبارہ دفن کیا. اس طرح ان کی حضرت دانیال علیہ السلام کی تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی تو پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اچھا یہ جب قبضہ ہوا اس علاقے پر اور اس خزانے پر تو سب سے پہلے کون اس چارپائی کے پاس پہنچا اور کس نے اس خزانے کا اور طے خانے کا اور سیلر کا دروازہ کھولا جس میں یہ چارپائی تھی؟ تو بتایا گیا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے حرقوس غالباً حرقوس ابن زہیر ہوں گے، تو یہ حرقوس نامی ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کا پتہ لگایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس بھیجو۔ مدینہ منورہ اپنے پاس بلایا اور انہیں حدیث سنائی۔ کتنے سچے واقعات! صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اسلام کے لیے دل و جان سے جو نشان تھے، اس لیے کہ ہر وقت ہر قدم پر ایک ایک کلمے کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من دل علی دانیہ فبشر ہو بالجنہ، کہ جو حضرت دانیہ کی لاش کا پتہ لگائے گا، جو سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے گا، تو میری طرف سے اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ تو میں نے تمہیں ایران سے یہاں تک بلایا یہ بشارت سنانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعے کی ہمیں خبر دی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ تم ایران کے ملک کو فتح کرو گے، وہاں تک پہنچو گے اور حضرت دانیال تک بھی پہنچو گے اور ان کی کتاب بھی ہمارے ہاتھ لگے گی، اور ان کی یہ تمنا کہ صحابہ کرام کو وہ دیکھیں، صحابہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل سے پوری کرنی تھی۔ تو میں نے تمہیں جنت کی بشارت سنانے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ تو یہ واقعات جتنے اہم ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کا شور ہوتا ہے۔ خیر، آپ لوگ چونکہ صبح سے اس جلسے میں مصروف ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، ہم لوگ تو ابھی تازہ دم پہنچے ہیں، اس لیے آج پون گھنٹے میں ختم کرتے ہیں۔ دوستو، یہ صحیح بخاری حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ سے سننے پڑی، سہارنپور میں یہ حضرت کا مکمل بخاری شریف کا آخری سبق تھا۔ بارہا حضرت مجھے فرمایا کرتے تھے ذرائع شفقت کہ حضرت کی آنکھوں میں موتیا اتر چکا تھا اور اس کا آپریشن کرانا تھا دونوں آنکھوں کا، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سال بخاری شریف پڑھانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر صرف تیری وجہ سے پڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت کی شفقت کی وجہ سے آخری ساری مکمل بخاری شریف حضرت کے پاس پڑھنے کی سعادت میسر آئی۔ تو حضرت جب اپنی سند بیان فرماتے تھے کہ حضرت نے حدیث کن سے پڑھی، حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے، انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہیں اجازت سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر اس کے بعد حضرت اپنی اور سندیں بھی بیان کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا اور حرمین میں جن جن سے خط و کتابت ہو سکتی تھی، میں نے سینکڑوں کی تعداد میں سب کو خطوط لکھے اور سب کو میں نے پوچھا کہ میں آپ کی سند معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حدیث میں سند کیا ہے، کہ تم نے حدیث کس سے پڑھی، تمہارے استاد نے کن سے، انہوں نے کن سے، انہوں نے کن سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا پوری مکمل سند۔ مثلاً ابھی یہ طالب علم نے جو یہاں حدثنا حمیدی سے سند پڑھی، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے استاد حمیدی سے اور انہوں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک, پھر امام بخاری سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کن سے حدیث پڑھی, انہوں نے کن سے پڑھی, انہوں نے کن سے پڑھی. اور تیسری ایک کڑی ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے صحیح بخاری پڑھی, انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پڑھی. تو یہ پوری سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک, شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام بخاری تک, اور امام بخاری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری جتنی سندیں تھیں جو ہمارے مدرسے میں, ہمارے سہارنپور اور دیوبند میں جو معلوم تھی, تو وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی تھی, اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مصنف تک, اور مصنف آگے پھر اپنی کتاب میں ان کی سب کی سندیں چھپی ہوئی ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, پورے ایشیا میں جہاں جہاں اور حرمین میں جن جن کو کے متعلق معلوم تھا, جتنے مدارس تھے, چاہے وہ مدرسہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, یا اہل حدیث مسلک کا ہو, تمام مسلک کے مدارس کو میں نے لکھا بلا امتیاز, سب کو میں نے خطوط لکھے اور پوچھا کہ مجھے آپ اپنی سند لکھ کر بھیجیں. تو فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس وہ سندیں آئی, اور کوئی ایک سند بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بیچ میں نہ آتے ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسند الہند کہا کرتا تھا, کہ پورے ایشیا عرب ممالک میں تو ان کی اپنی سند ہوگی, لیکن یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی اشاعت کا اتنا عظیم الشان کام لیا کہ پورا ایشیا ان کا مرہون منت. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ایک سند میرے پاس ایسی نہیں آئی کہ جس کے درمیان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا, کیا علمی لحاظ سے, کیا حدیث پر نظر کے اعتبار سے, کیا فقہ پر نظر کے اعتبار سے, کیا تاریخ اور سیاست پر نظر کے اعتبار سے, ہر طرح کی کتابیں حضرت کی کتاب حجت اللہ البالغہ بڑی عظیم الشان کتاب, حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں بھی اس کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے, سبقن سبقن اس کو پڑھایا کرتے تھے. پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم زمان تھے, ایک حضرت مولانا فخر الدین صاحب دہلوی اور دوسرے مشہور نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کا آپس میں بڑا تعلق تھا. جس طرح یہ لفظ تو ذرا صحیح نہیں معلوم ہوتا ٹرینیٹی, کہ یہ ٹرائنگل, یہ ٹرینیٹی, اس پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکابر ثلاثہ صحیح لفظ اردو کا اکابر ثلاثہ تین بزرگ. یہ اکابر ثلاثہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مولانا فخر الدین صاحب اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک اور دور آیا جس میں اکابر ثلاثہ تھانہ بھون میں تھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک ہی مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ایک مسجد میں بھی اس طرح کہ اس کونے میں حضرت حاجی صاحب ہیں, اس کونے میں حضرت مولانا محمد صاحب تھانوی ہیں اور دروازے پر مسجد کے حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آنے والا آتا تو سب سے پہلے دروازے پر حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا. آج کل ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے, ہمیں تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی کہ جگہ جگہ میں ایک جنازے میں بولٹن گیا تو وہ بتانے لگے, بولٹن تو اس ملک میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلا میرا وطن, تو لشکر والے مجھے لینے کے لیے آئے تھے, کچھ تنخواہ بھی زیادہ بتائی تھی. تبھی بھی مجھے اس دن جب میں نے واقعہ یہاں بیان کیا تو وہ ساتھی بتانے لگے بدار صاحب وغیرہ کے, وہ ان میں بھی شامل تھا, مولانا سلیم صاحب کے والد صاحب تھے اور دو ساتھی اور. وہاں والے مجھے 11 pounds دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے یہاں تشریف رکھے ہیں, ہم مکان بھی آپ کو دیں گے مسجد نور کے لیے آئے تھے, اور آپ کو ہم 25 pounds تنخواہ بھی دیں گے. اس وقت کے 25 pounds تو واقعی بہت زیادہ تھے, تو ہمارے گھر میں لڑائی پیدا کر کے گئے. مجھے میں نے کہا بھائی میں بولٹن والوں کو وعدہ کر چکا ہوں کہ میں تمہاری آؤں گا, تو انہوں نے کہا ابھی تو صرف وعدہ ہے کہ آؤں گا, ابھی آپ نے شروع تو نہیں کیا وہاں, اور یہ 11 pounds میں کس طرح کام ہوگا. اور تو کافی اس کی وجہ سے گھر میں سوال جواب بھی ہوتے رہے. تو وہاں میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی پچھلے ہفتے بتانے لگے جنازے کے بعد جاتے ہوئے کہ یہاں یہ حقے کی 3 دکانیں ابھی کھل گئی ہیں. میں نے کہا حقے کی دکان؟ حقے لوگ اتنے پیتے ہیں کہ بیچے جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, یہ حقہ پینے ہی کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں. اور یہ افسوسناک انہوں نے خبر سنا, انہوں نے کہا کہ مرد عورت سب بیٹھ کر وہاں حقہ پیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی بے حیائی سے اللہ تعالی مسلمانوں کو بچائے. تو حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں مسجد کے دروازے پر ہوتے تھے, تو جب کوئی آنے والا آتا تو سب سے پہلے سلام کر کے حضرت سے مصافحہ کر کے حضرت سے ملتا, تو حضرت اسے فرماتے کہ دیکھو بھائی اگر تم کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو تو وہ کونے میں بیٹھے حضرت مولانا محمد صاحب, ان کے پاس جاؤ, مسئلہ وہ بتائیں گے. اور اگر تم مرید ہونے کے لیے آئے ہو, بیعت ہونے کے لیے آئے ہو, یا طریقت کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو, طریقت کے رموز معلوم کرنے ہیں, تو ادھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی طرف اشارہ فرماتے کہ وہ بزرگ ادھر بیٹھے, اور اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس بیٹھے. تو یہ بھی اکابر ثلاثہ تھے, 3 بزرگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولوہ فیروز فجر کی نماز کی امامت میں خنجر لگتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, خون بہ رہا ہوتا ہے, کسی کو بھی امید نہیں, لوگ زاروں قطار رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, آخر وہ وقت موعود جس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود منتظر تھے, کیونکہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہم اجعل موتی فی بلد رسولک, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, کہ اللہ تو مجھے موت بھی دے اور شہادت بھی دے اور اس شہر میں دے. اللہ پھر خود ہی اس کے متعلق سوچتے بھی رہتے تھے کہ میرا مشرق سے مغرب تک ایک رعب اور دبدبہ ہے اور ساری بڑے بڑے ملک و سلاطین کے تخت مسلمان الٹ چکے ہیں اور مدینہ منورہ اتنا محفوظ, اور اس کے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے بادشاہ کو شہادت کیسے ملے. اور یہ صحابہ, میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں جاؤں کسی فوج کے ساتھ, میں بھی جہاد میں جاؤں, لیکن یہ مجھے جانے نہیں دیتے تو مجھے کیسے شہادت ملے گی. خود دل میں سوال ان کے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا اور اس خطبے میں ان کو وہ اپنی شہادت کی موت یاد آ گئی. انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ جنت میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 500 حوریں کھڑی ہیں, اور وہ محل جنت کا ملے گا صرف نبی کو, صدیق کو اور شہید کو. یہ منبر پر جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے حدیث سنا رہے ہیں, اور سناتے ہی فوراً ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف, اور ادھر دیکھتے ہوئے خطاب کرتے ہیں ہنی ان لگ یا رسول اللہ, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہاں دیر تک کوئی صلاۃ و سلام پڑھیں یا قصیدہ پڑھیں یا اردو میں کوئی نعتیہ اشعار پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی کوشش کریں, تو وہاں کھڑے ہوئے سوکھے نجدی, خشک نجدی برس پڑتے ہیں اور 50 دفعے ایک کان ٹھہرے ہو گئے سن سن کر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ تو صرف دیوار ہے, پتھر ہے. انکا میتو وانہم میتون, تم نے نہیں پڑھا ہاؤلائے ماں تم, یہ تو مر چکے ہیں. نعوذ باللہ, وہی بیٹھے. ارے یہ تو قرن اول میں اسی وقت یہ مسئلہ حل ہو گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف جنہیں حاصل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے نہیں رہا جاتا تھا, صرف وہ تنہا کیا. کتنے صحابہ تھے, ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اور اس نے اشعار گنگنانے شروع کیے, پڑھنے شروع کیے, وہی گری ڈھیر ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا قبر شریف کے پاس. ایک آنا بھی آیا اور اس نے آ کر پڑھنا شروع کیا, اور اس نے اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس دے دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جب نہیں رہا جاتا تھا تو وہ قبر شریف کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روتے روتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی پیشانی سر رکھ دیا قبر شریف کے اوپر. اور مسلسل روئے جا رہے ہیں. وہاں سے مروان نے گزرتے ہوئے دیکھا تو مروان پوچھتا ہے کہ ابو ایوب تم ہاتھ میں ہو, تم کس ہاتھ میں ہو تمہیں پتا ہے, تم کیا کر رہے ہو تمہیں پتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے غصے میں مروان کو جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ صرف پتھر نہیں ہے, یعنی جس تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم قبر کے اوپر سر رکھ کر رو رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچتی ہوگی نہیں پہنچتی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہری ان لگے یا رسول اللہ, آپ کے لیے تو وہ محل مبارک ہے رسول اللہ, آپ تو اس میں داخل ہو چکے, اس کو برت چکے, آپ نے وہ دیکھ لیا. اور پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, ہنی اللہ کا یا ابا بکر, ابو بکر تمہیں بھی یہ مہر مبارک کہ لنبیین او صدیق او شہید. اور اس کے بعد اپنے متعلق سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے, انا لکت یا عمر, یہ عمر یہ شہادت سے گزر کر تمہیں یہ مہر تمہیں کیسے ملے گا, تم تو یہاں کے نہیں پورے ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ بن چکے ہو. خیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری فرمائی اور ابو دودا فیروز کے خنجر سے زخمی ہو کر گرے, پھر اللہ کو پیارے ہوئے. تو سب تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. میں اکابر ٹرینیٹی پر مجھے یاد آیا, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا فخر الدین صاحب اور مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, تین بزرگ. تو یہ تعزیت کے لیے سب آ رہے ہیں, کانٹا بندھا ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا رو رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, دیکھ کر میں رو رہا ہوں. اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے اپنی اپنا سر رکھا ہے. تو میں اپنے دیکھنے میں مشغول رہا, میں نے توجہ نہیں کی, دیکھا نہیں کہ کون ہے, میں اپنے رونے میں مشغول تھا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں جنہوں نے میرے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے تو اس کا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا اور ایسا ضرور ہونے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہونے والا ہے, اس لیے کہ میں ساری عمر جب سے میں نے مکے میں دیکھا, مدینے میں دیکھا, سفر میں دیکھا, حضر میں دیکھا, رات میں, دن میں, ہر وقت جب کبھی میں دیکھتا اور کسی سے سنتا تو کیا دیکھتا کہ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو میں دیکھتا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ابو بکر ساتھ ہیں, عمر ساتھ ہیں. کبھی کوئی کہتا کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر, کہ بھائی کون کون گیا اندر, تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہی نام آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر. کہتے ہیں کہ ہر کام میں دیکھتا کہ ساری عمر گزر گئی کہ یہ تین ہر وقت ساتھ تھا. اس کے واقعات ابھی شروع کریں کہ کہاں کہاں ساتھ تھے. تو وقت ختم ہو رہا ہے اس کی گنجائش نہیں. تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کا رونا اور ان کی آہوزاری یہ سنی کہ جو کہے جا رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا یقین تھا کہ تم ضرور ساتھ رہو گے, اس لیے کہ میں ساری عمر تمہیں تینوں کو ساتھ دیکھتا تھا, کہ ہر کسی سے جب کوئی خبر ملتی تھی کسی جگہ کی تو کہنے والا کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں, حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے. کہتا میں نے گردن پھیر کر دیکھا کہ کون ہے کہ جس نے میرا سہارا لیا ہوا ہے, تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی ہے کرم اللہ وجہ. تو یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر یہ تینوں ساتھ ساتھ جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب تین اور اکٹھے ہوئے کہ جہاں کہیں جو مشورہ ہوتا جو کوئی کام ہوتا تو یہ تینوں ساتھ تھا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو لوگ بیعت کر کے چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے سامنے, ساتھیوں کے سامنے رو رہے ہیں اور ان سے فریاد کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے پھنسا دیا. وہ انہیں تسلی دیتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر صراحتاً کہا کہ نہیں دیکھو میں پورا ایک شعبہ سنبھالوں گا اور وہ شعبہ قضا, شعبہ قضا انا اکفیک القضا, کہ میں شعبہ قضا عدالت میں سنبھالوں گا, جتنے مقدمے آئیں گے سارے مقدمے میں سنوں گا. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو دوست کو تسلی دی کہ دیکھیے انا اکفی کا بیت المال, کہ میں بیت المال کا سارا انتظام میں سنبھالوں گا, اب آپ کے لیے ہم نے بوجھ ہلکا کر دیا. تو یہ تینوں حضرات اخیر تک ساتھ ساتھ, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کا سفر کرتے ہیں, جب بیت المقدس کی چابی دینے کے لیے یہ شرط کی جاتی ہے کہ تمہارے امیر المومنین آ کر ہم سے چابی وصول کریں, تب ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آتے ہیں, لمبا قصہ ہے. تو وہاں سے فارغ ہو کر شام والوں کا اقرار ہوتا ہے کہ آپ ذرا ایک نظر شام کو بھی دیکھ لیں, یہ مفتوحہ پورا علاقہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم یہاں پڑیں, آپ سے ہم مشورہ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارادہ کر رہے تھے کہ اتنے میں اتر آئی گاؤں نے امواس کی کہ پلیگ پھیل گیا ہے پورے علاقے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وہاں کے ساتھی تھے شام والے وہ مصر تھے کہ آپ تشریف لے چلے. جو ساتھی یہاں سے گئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بعض ساتھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پلیگ پھیل چکا ہے, ابھی آپ کو تعاون میں جانا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلاس بلایا, سب کو اکٹھا کیا, نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی دوستو بتاؤ کیا کروں, میں علاقے کا دورہ کروں نہ کروں کہ وہاں لے گئے. تو دو جماعتیں ہوگی, دونوں رائے آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جانا چاہیے, کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھا کہ تم جاؤ تو اختلاف پیدا ہو گیا اس مسئلے میں, کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ مہاجرین کو بلاؤ, صرف مہاجرین بلائے گئے تو ان میں بھی ٹھیک اسی طرح دو رائے, دو جماعتیں, ان کو بھی واپس بھیج دیا. فرمایا کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے, انہیں بلاؤ. وہ لائے گئے ان میں بھی اسی طرح اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. اتنے میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے تھے, وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے. پوچھا کہ بھائی کیا بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ مشورہ کر رہے تھے کہ یہاں تعاون پھیلا ہوا ہے, تو یہ تعاون والے پلیگ والے علاقے میں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے, پلیگ پھیل جائے, تو جو اس علاقے سے باہر ہوں ان کو وہاں اندر جانا نہیں چاہیے, اور جو اس علاقے میں اندر ہوں ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھائی اب شام نہیں جائیں گے, مدینہ منورہ واپسی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا عزم فرما لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص دوست ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اس پورے علاقے کے سب سے بڑے کمانڈر وہی تھے, اپنے کارنامے, اپنے مفتوحہ علاقے, اپنی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھا کر مشورے لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر تو ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ افرارا من قدر اللہ, کہ آپ یہاں شام میں تعاون اور پلیگ پھیلا ہوا ہے اس لیے نہیں جاتے, اور تعاون سے بھاگ کر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں, تو اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ کر جا سکتا ہے؟ بھاگ سکتا ہے؟ قضاء و قدر نے جو فیصلہ جس شخص کے متعلق پہلے سے کر دیا ہے اور تقدیر میں جو پہلے سے نوشتہ اور لکھا ہوا موجود ہے اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. تو افیرانہ من قدر اللہ, کیا تقدیر سے بھاگا جا سکتا ہے؟ کوئی بھاگ سکتا ہے تقدیر سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستانہ شکوا کیا کہ کاش کہ ابو عبیدہ یہ کلمہ میں تمہاری زبان سے نہ سنتا اور کسی چھوٹے موٹے آدمی کی زبان سے سنتا. تم تو اتنے بڑے صحابی, اتنے بڑے صادقین اولین مہاجرین میں سے, بلکہ نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر سے, اور جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر سے. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو ابھی کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو کم از کم 100 واقعات لکھ سکتا ہے اس کے لیے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو بکر عمر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو بکر عمر ہیں. تو یہ 3 بزرگ ہستیاں, اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فیصلے ہوئے, جو کام ہوئے, اس میں یہ 3 ہستیاں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے سے دکابیر ثلاثہ وہاں ہوا کرتے تھے. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, اس سے زیادہ تک میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. صبح سے آپ لوگ مصروف ہیں, میں حدیث پڑھ لیتا ہوں, دعا کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلبا کو کامیاب فرمائے, ان طالبات کو کامیاب فرمائے, ان کے لیے علم و عمل مقدر فرمائے. دوستو, یہ بڑا پرفتن دور ہے, اور اس میں ہر وقت تقلب ہے, کس وقت کہاں کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہر وقت آہوزاری سے اللہ تبارک و تعالی سے استحکام مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان اداروں کو باقی رکھے, ہمارے اس سلسلے کو باقی رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدر وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينتهيها فهي هجرته إلى ما هاجر إليه. اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو باقی رکھے، خاص طور پر آپ کے یہاں جو نئی مسجد اس کی جگہ تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالی اس کام کو آسان فرمائے، جلد سے جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنتا و قنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك قلوبنا الله مخبتة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری سیئات سے درگزر فرما، يا الله ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ اس مجمع کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے بڑوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو سیدھی راہ پر لگا، یا اللہ انہیں مسجد کی طرف راغب بنا، یا اللہ انہیں دین کی طرف رغبت دے، یا اللہ انہیں نماز کی طرف رغبت دے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی ہدایت کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ انہیں بے رحمی سے بچا، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں دینی کام ہو رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں اس وقت فتنے برپا ہو رہے ہیں، یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کا خون بہ رہا ہے اور یا اللہ بلا وجہ بہایا جا رہا ہے، یا اللہ انسانوں میں انسانیت پیدا فرما، یا اللہ ان سے حیوانیت کو ختم فرما، ان میں سے درندگی کو ختم فرما، یا اللہ ان میں انسانوں کے دل پیدا فرما، انسانی اخلاق انسانی کردار پیدا فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، قیامت تک کے لیے اس جگہ کو قیامت تک کے لیے قبول فرما، یا اللہ مسجد کا جو نئی مسجد کا کام ہونے والا ہے اس کو آسان فرما، عافیت کے ساتھ اس کو جلدی مکمل فرما، یا اللہ تمام سہولتیں اپنی طرف سے پیدا فرما، یا اللہ جو اس میں مدد کرنے والے ہیں ان تمام کو قبول فرما، ان کی جان اور مال کو قبول فرما، ان کی جان اور مال میں برکت ڈال دے، یا اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ دینی کام کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.